سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ اذان اور اقامت کہہ سکتا ہے، خاص طور پہ جمعہ کی نماز میں؟ یہ ایک سوال ہے. نابالغ بچہ اذان کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کوئی بالغ اذان اور اقامت دے. عام نمازوں کے لیے یہ ہے، اور ظاہر ہے جمعہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دے سکتا ہے، دے گا تو اذان بھی معتبر سمجھی جائے گی، اقامت بھی معتبر سمجھی جائے گی، ناجائز نہیں ہے. بس بہتر ہونے کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے کہ کوئی بالغ اذان دے اور اقامت کہے، لیکن اس کو ہم مکروہ نہیں کہیں گے. دے سکتا ہے، یعنی مستقل مقرر نہ کیا جائے اور بار بار عادت نہ کر لی جائے کہ بچے ہی اذان دیں اقامت کہیں. یہ اچھا یہی کہ بڑے ہوں وہی مقرر کیے جائیں. اور جس کو فقہا فرماتے ہیں کہ اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے، کہ اولا یہ ہے کہ کوئی بڑے ہوں، جن پر نماز فرض ہے وہ دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، جو نابالغ ہے اس پر خود نماز فرض نہیں ہے، دوسروں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی بالغ ہی ہوں جو اذان دیں اور اقامت کہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے کاغذات پرانے ہوں یا ایسے کاغذات جس میں قرآن آیات لکھی ہوئی ہوں، بلکہ ایسے کاغذات جس میں دینی کتابیں مثلا ہوتی ہیں، اس میں قرآن آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کس طرح، اس کو کچرے میں تو ڈال نہیں سکتے، بے ادبی ہے. اس کے لیے بہت سے علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ ان کو سمندر وغیرہ میں کہیں ڈال دیا جائے، لیکن وہ بھی کوئی، ایک تو ہمارے لحاظ سے ان جگہوں پر کوئی اچھا حل نہیں ہے کہ کچرا ڈالنا سمندر میں، ویسے ہی ایک یعنی یہاں کے لحاظ سے ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی پھر بے ادبی ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں کے وہ حالات نہیں ہیں، اس لیے یا تو ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے جائیں اس طرح کہ وہ آیتیں ختم ہو جائیں، پھر ان کو ریسائیکل میں ڈال دیا جائے. جیسے وہ شیڈ کرنے کی مشین ہوتی ہے، بعض وہ بہت چھوٹے چھوٹے کرتی ہے، اگر وہ کوئی انتظام ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ وہ کر کے ریسائیکل میں ڈال دیں، یا پھر اس کو شیڈ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر ان کو جلا دیا جائے کہیں باہر. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں باہر وہ آگ جلانے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی جگہ کھود کر دفن کر دیا جائے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ آپشنز ذرا مشکل ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کسی پر عمل کیا جائے. بہرحال ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لی جائے، جمع کر لیں تھیلیوں میں، کبھی کسی جگہ یعنی کوئی آگ وغیرہ جلاتے ہیں جیسے لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں ان میں جلا دیا جائے، یا اگر کچھ نہ ہو سکتا ہو، یعنی دفن کرنا بھی مشکل ہو اور جلانا بھی مشکل ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر ریسائیکل میں ڈال دیا جائے. عموماً ریسائیکل کا ہم اس لیے مشورہ نہیں دیتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں جب جاتے ہیں تو اتنے سارے کاغذات، اس میں ہر طرح کے میگزین، ہر طرح کی گندی چیزیں، وہ سب ایک جگہ پر ہوں، لوگ اس پر چلتے بھی ہوں گے، وہاں بھی بید بھی ہوگی. تو اس لیے ٹکڑے ٹکڑے کیے بغیر تو ریسائیکل میں نہ ڈالیں، ہاں چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر ڈال دیں کہ قرآن آیات مٹ جائیں، تو پھر انسان کے پاس اگر یعنی جلانے کی یا دفن کرنے کی چوائس نہ ہو، وہ مشکل ہو، تو پھر آخری درجے میں اس کو اختیار کر لیں. عقیقہ، سوال یہ ہے کہ عقیقہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ حصہ، گائے کے حصوں میں سے ایک حصہ عقیقے کا یا دو حصے عقیقے کے ہوں؟ ہو سکتا ہے، لیکن عقیقہ چونکہ ایک نیک کام ہے تو اس کے لیے عام طور پہ فقہا ہی لکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہی احکام ہے جو قربانی کے احکام ہیں. تو قربانی کے ایام میں اگر 7 لوگ ہیں، ان میں سے 5 لوگ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، 2 عقیقہ یا ایک شخص دو حصے عقیقے کے کر رہا ہے، تو قربانی اور عقیقے کے جوڑ بیٹھ جاتا ہے، دونوں عبادت ہیں. تو ایک چاہے ایک واجب یا سنت، یا یہ کسی پر واجب ہوگی قربانی، کسی پر واجب نہیں ہوگی، بہرحال چونکہ وہ بھی ایک شریعت کا حکم اور ایک عبادت ہے، اور عقیقہ بھی ایک مستحب عمل ہے، تو اس لحاظ سے عقیقہ اور قربانی ایک جانور میں جمع ہو سکتے ہیں حصوں کے لحاظ سے، کہ ایک جانور کے 7 حصوں میں سے 3 حصے مثلا قربانی کے ہیں اور 4 حصے عقیقے کے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے. 100 آیت قرآن کریم کی فجر کے بعد پڑھنا. مجھے ایسی کوئی حدیث تو ذہن میں نہیں ہے کہ فجر کے بعد. ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان قرآن الفجری کان مشہودا, فجر کے وقت قرآن جو پڑھا جاتا ہے, یعنی فجر کے وقت یہ عبادت جو ہے اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے, تو ان قرآن الفجری کان مشہودا. وہاں پر اگر کوئی تفسیر دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ان قرآن الفجری کان مشہودا. اور بہرحال حدیث ایسی میرے کوئی ذہن میں نہیں 100 آیتوں کا ذکر ہو. ہاں رات کے بارے میں ملتا ہے کہ رات میں اگر کوئی شخص 100 آیتیں پڑھے تو اس کے بارے میں حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی 10 آیتیں پڑھے تو وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا, اور 100 آیتیں پڑھنے پر اس سے بڑھ کر فضیلت بیان کی گئی حدیث میں. ایک اور سوال ہے, یہ سوال میں سمجھا نہیں کہ کیا حدیث میں ہے کہ تیت چیزوں کے لیے نہیں استعمال کریں. اچھا دانتوں سے کوئی چیز نہ کھولیں, دانتوں سے کوئی چیز نہ کھولیں. حدیث میں ایسا کوئی ذکر مجھے یاد نہیں ہے کہ حدیث میں کہیں اس کی ممانعت آئی ہو کہ دانتوں کو استعمال نہ کرے کوئی چیز کھولنے کے لیے. ہاں جہاں دانتوں سے ذبح کرنا منع آیا, جانوروں کو ذبح کرنا, یا جیسے پہلے زمانے میں چونکہ جنگلوں میں اگر کوئی جانور ملتے تھے تو اب ذبح کے لیے اگر چھری وغیرہ نہیں ہے تو بعض لوگ وہ یعنی دانتوں سے کرتے تھے, ظاہر وہ منع ہے. اس میں تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی منع ہے, خون بھی اس کا ناپاک خون بھی اڑے گا, اور ویسے ہی وہ وحشی قسم کے لوگوں کا طریقہ ہے, تو اس سے منع کیا گیا. ورنہ دانتوں کو استعمال کرنا کوئی چیز کھولنے کے لیے, اس کی ممانعت حدیث میں ہو ایسی کوئی میرے علم میں نہیں ہے, کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. ہاں ایسی صورت حدیث میں اس طرح کی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں کہ ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرے انسان کو کہ انسان کو تکلیف ہو, یعنی منہ میں لگ سکتی ہو کوئی چیز, زخم ہو سکتا ہو, تو پھر اس سے بچنا چاہیے. اس طرح کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. ایک اور سوال ہے, قرآن اور حدیث سے قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیغام ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کریم وہ تلاوت کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی. ایک فرق ہو گیا. دوسرا یہ کہ قرآن کریم قطعی ہے, قطعی ہے, اور حدیث جو ہوتی ہے وہ قطعی نہیں ہوتی. یعنی متواتر اور جو اقسام کو سمجھتے ہیں, متواتر ہے, مشہور ہے, حدیث کے الگ الگ اقسام ہوتی ہیں, درجات ہوتے ہیں. قرآن کریم قطعی ہے اور حدیث قدسی جو ہے وہ قطعی نہیں ہوتی, قرآن کریم کے درجے کی نہیں ہوتی.
ایک اور سوال ہے, فون میں اذان ہوتی ہے اس کا کیا رسپیکٹ ہے؟
فون میں اذان جو ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس کا جواب تو نہیں ہوتا, جواب تو نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اذان کے کلمات ہیں, تو اس کے لیے وہی ہے کہ انسان اس کی بے ادبی نہ کرے. بے ادبی یعنی مثلاً کہ اذان کو, اذان بیت الخلاء میں اذان کی رنگ ٹون چل رہی ہے, اس طرح کی چیز نہ ہو کہ اس کی طرف سے بے ادبی پائے جائے. ہاں ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے, جب اذان ہو تو اچھا ٹھیک ہے, کلمہ پورا ہو جائے پھر اس کو بند کر دیں تو ٹھیک ہے. مثلاً جس وقت اذان چل رہی ہے فون میں اور اذان شروع ہوئی تو اللہ اکبر اللہ اکبر جملہ پورا ہو گیا, اب اس کو بند کرے, درمیان میں سے بند نہ کریں. یہ یعنی بے ادبی کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا خیال رکھے کہ بے ادبی نہ کی جائے اس کی. بہرحال جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ مرد کی شوہر کی اگر اظہار ہے جو چوڑی ہے, لوز ہے, ونٹر پینٹ ہے, کیا بیوی گھر میں پہن سکتی ہے؟ اگر دیکھنے میں, اس لیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو لباس میں دیکھنے میں کوئی خاص فرق نہیں لگتا کہ یعنی کوئی عورتوں کا یا مردوں کا, اگر دیکھنے میں وہ خاص مردانہ نہیں معلوم ہوتی تو پہن سکتے ہیں. جیسے بعض رنگ ہوتے ہیں, مثلا یہ تو بڑا فرق ہوتا ہے کہ عورتوں کا رنگ تو متعین ہوتا ہے کہ مثلا وہ پنک رنگ ہوتا ہے یا پرپل وغیرہ, اس طرح کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ تو خاص عورتوں کے لیے ہوتے ہیں, تو عورتوں والے مرد پہنے گا تو پھر تو وہ عورتوں کی چیز مردوں کے لیے ہو جائے گی مناسب، وہ تو درست نہیں ہے، لیکن مردوں کے جو رنگ ہوتے ہیں سفید ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اس طرح کے رنگ، وہ عورتوں میں بھی چل جاتے ہیں. تو مردوں والا لباس اگر عورت پہن لے اور اس میں خاص وہ مردوں کا نہیں معلوم ہوتا تو اس کی اجازت ہے.
ایک اور سوال ہے،
سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہمیشہ، ہر ایک نبی دوسرے نبی کے درمیان ہمیشہ نبی، یعنی ہمیشہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا تھا، کبھی جگہ فاصلہ نہیں رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی تھے؟ ہاں نبی تو تھے لیکن فاصلہ بھی تھا. آدم علیہ السلام کے بعد شیت علیہ السلام نبی تھے، شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے موقوف تھا، اسی وجہ سے تو وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اچھا اب میں وہ دیکھ لوں، اس طرح بھی سوالات ہیں ایک دو. سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے بال ناخن کا کیا کریں، دفنانا یا بہانا مشکل ہے؟ عورتوں کے لیے بال اور ناخن، اس کا یہ کریں آسان سی صورت، بال اور ناخن کو عام طور پہ ایسا کیا جاتا ہے گندگی میں کچرے میں ویسے ہی ڈال دیا جاتا ہے. دفن کرنا سب سے اچھی صورت ہے. اگر دفن کرنا مشکل ہے، جیسے کہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے، انسان کے اعضاء دفن کیا جائے، وہ سب سے بہتر صورت ہے، لیکن ظاہر وہ مشکل ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ایک مشکل کام ہے کہ ہمیشہ ان چیزوں کو دفن کیا جائے. کوئی انتظام کر لے بہت اچھا ہے، لیکن مشکل ہے. اس مشکل کی وجہ سے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب بھی بال و ناخن کاٹے جائیں تو ان کو کسی رومال کے اندر، پیپر ٹاول ہو تو اچھا ہے، وہ ذرا کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے، موٹا ہوتا ہے، عام جو استنجا کے لیے جو ٹشو استعمال ہوتا ہے وہ تو بہت ہی پتلا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی، اس لیے کہ انسان کا جز ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں حکم ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. جو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا، اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، تمام اجزاء قابل احترام ہیں، تو بال و ناخن کو ویسے ہی سنک میں ڈال دینا، کچرے میں ڈال دینا، یہ اس کے بجائے یہ کیا جائے کہ اس کو ٹشو میں لپیٹ کر پھر کچرے میں پھینک دیا جائے تو ٹھیک ہے. ایک اور سوال، یہ آج کے لیے آخری سوال رکھتے ہیں، کہ کیا عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں؟ عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں یعنی فی نفسی ہی اگر دیکھیں تو عورت کے لیے گاڑی چلانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. عورت کے لیے گاڑی چلانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، عورتیں گاڑی چلائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق کر لینا چاہیے، تھوڑا سا فرق اور اس کی وضاحت تھوڑی سی سمجھ لینی چاہیے. وہ یہ کہ حالات کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی سے پہلے عورت کے لیے گاڑی چلانا، یعنی بچیوں کے لیے گاڑی چلانا، اس سے تو ہم منع کریں گے، اس سے منع کرنا چاہیے، نتائج اس کے اچھے نہیں ہوتے. ایک تو عادتیں خراب ہوتی ہیں، عورت کے لیے اصل حکم وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہے، بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال شادی سے پہلے بچیوں کو اس سے روکے رہنا وہی زیادہ مناسب ہے، سدن لذریعہ کہہ لیں، جو بھی اس کی وجوہات آگے ہوتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس لیے اس سے پہلے تو اچھا ہے کہ ان کو منع ہی کیا جائے، عموم کے لحاظ سے اور اکثر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. اور شادی کے بعد اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے حد تک اسے استعمال کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، بس یہ کہ یعنی ظاہر ہے کہ اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں پردے کے اور باقی چیزوں کے احکام کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. جیسے میں بتا رہا تھا، ہماری ابھی بات آئی تھی کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں سدن للذریعہ، ہمارے بہت سے علماء اس سے منع ہی کرتے ہیں، منع کرتے ہیں اس لحاظ سے نہیں کہ گاڑی کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھنا اور گاڑی چلانا کوئی حرام کام ہے، منع کرتے ہیں نتیجے کے لحاظ سے کہ اس کے نتائج عام طور پر جو دیکھے گئے اس میں بہت سی بری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اس کے نتائج یعنی ظاہر ہے پھر بلا محرم کے سفر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور کبھی غیر محرموں کے ساتھ زیادہ واسطے کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، بلا وجہ گھر سے زیادہ نکلنے کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور احادیث میں تو یہاں تک ترغیب دی گئی ہے کہ مسافت سفر نہ ہو، قریبی جانا ہو تب بھی عورت کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے، تو ان سب چیزوں میں پھر ظاہر ہے کہ حدود کا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی عورتیں جائیں مرد اور محرم کے ساتھ جائیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے اور عورت گاڑی چلا لیتی ہے تو، اور شریعت کے باقی احکام کے خیال رکھتے ہوئے، تو فی نفسی ہی گاڑی چلانا وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔